الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوني أستجب لكم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فإن عباد الله عليكم بالدعاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم.
कानपुर में एक बात याद आई के देखिए वहां की लाइट बंद कर दें, ठीक जरूरत नहीं है ना। हजरत वाला इस पर तंबी तवज्जो दिलाते थे, जरूरत पर लाखों रुपया खर्च कर दें तो बाएं से अजर है, और बिला जरूरत एक पैसा भी बाई से पकड़ा। तो कानपुर की बात याद आई कि कानपुर में जिल्द का काम वगैरह उस जमाने में, तो ऐसे कन्नौज की हमारे कन्नौज की एक जहाँ पर खुशबू का मशहूर है, तो वहाँ की एक लड़की रुख्सत होकर कानपुर में आ गई मेरे शेख और मुर्शिद हजरत वाला हजरत मौलाना शाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहब नवर अल्लाह मुकद्दम हजरत ने सुनाया। अब यहाँ पर वो जिल्द का काम, खालों का काम, जिसकी बदबू, तो उसने घर में कदम रखते ही अपनी सास से कहा कि इस घर में अम्मा मेरा गुजारा नहीं हो सकता, ये तो मेरा सर फटा जा रहा है बदबू से। तो उसकी सास ने कहा कि बेटा एक हफ्ते की बात है, बस एक हफ्ता बर्दाश्त कर ले, एक हफ्ते को लिए बर्दाश्त कर ले, बस सब ठीक हो जाएगा सब ये। उसने कहा अच्छा ठीक है, एक हफ्ता गुजारा कर लिया। एक हफ्ता गुजरा तो उसने हकीम उल उम्मत थानवी फरमाते कि अपनी सास से आकर कहा कि अम्मा मेरे कदमों की बरकत देखी कि घर से बदबू खत्म हो गई। तो सास ने कहा कि बेटा तेरे कदमों की बरकत से बदबू खत्म नहीं हुई, बल्कि तेरी नाक सड़ गई है, अब एहसास है बदबू खत्म हो गया। बदबू मौजूद है, एहसास है, क्योंकि नाक सड़ गई, आदत हो गई, अब वो एहसास है बदबू खत्म हो गया। मेरे मुर्शिद रहमतुल्लाह अलैह वाक़ा सुनाते फरमाते थे उसी तरह से इंसान, जो लोग ये कहते हैं कि हमें गुनाह से कुछ नहीं होता, जबकि अल्लाह ताला फरमाते हैं वमन अअरदा अन ज़िक्री फइन्ना लहू मईशतन वनका, कि जो हमारी याद से एराज करता है, और एराज यानी जानता है, एराज ऐसा है जैसे कर्ज खा को देख ले और रास्ता बदल ले, इसको कहते हैं एराज, है ना, कि देख रहा है कि कर्जा आ रहा है, जिससे मैंने कर्जा लिया वो आ रहा है, रास्ता बदल के चले गया। तो हमारी याद से जिसने एराज किया तो उसकी जिंदगी कड़वी तलख हो जाती है। फइन्ना लहू मईशतन वनका, हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे अल्लाह ताला ने हयात नहीं फरमाया, मईशत फरमाया, जैसे जानवर है ना, सुबह खाता है शाम खाता है, खाना पीना उसकी जिंदगी का अपना मकसद बनाता है, ऐसे ही जो जालिम अल्लाह ताला को भूल जाता है, अल्लाह ताला की नाफरमानी की राहों से हराम लज्जतों को दरामद करता है, تو اس کی زندگی نہیں فرمائی, وہ زندگی نہیں ہے, بلکہ اس کا نام معیشت رکھا, یہ کھانا پینا ہے. اس لیے معیشت کی ترقی والے ذرا سوچ لیں, کہتے جی معیشت میں ترقی ہونی چاہیے, معیشت کی ترقی نہیں حیات میں ترقی ہونی چاہیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من عامل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن, یہ جملہ اسمیہ ہے, یہ حال ہے ان کا, اور حال ذوالحال کے بمنزلہ قید کے ہوتا ہے ذوالحال کے لیے. کیا مطلب؟ عمل صالح کریں لیکن شرط یہ ہے, اگرچہ مرد ہو یا عورت ہو لیکن شرط یہ ہے مومن ہو. مومن کی قید ہے ان کے لیے, ایسا حال, اس حال میں ہو, حالت ایمان میں عمل صالح کریں. اب یہ آسان ترجمہ ہو گیا, حالت ایمان میں عمل صالح کریں. اور حضرت فرماتے تھے کہ اس میں یہ بھی بات آ گئی کہ عمل غیر صالح سے بچے, ایسا کام نہ کریں کہ جس سے لوگ کہیں ابے صالح, ایسا کام نہ کریں, یعنی عمل غیر صالح سے بچے. یہاں من شرط ہے, شرط کے لیے ہے, یعنی شرط یہ ہو کہ عمل صالح کریں حالت ایمان میں. اب اس کی جزا آ رہی ہے, اور وہ جزا کیا ہے؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, لام تاکید بانون ثقیلہ سے فرمایا, اس کے ضرور بالضرور ہم اسے بالطف پاکیزہ زندگی دیں گے, بالطف زندگی, بالطف حیات دیں گے. لہذا اگر کوئی چاہے کہ بالطف حیات ملے, پاکیزہ زندگی ملے, یعنی جزا کا طالب ہے, تو شرط پر عمل کرنا چاہیے کہ نہیں؟ جی اگر آپ صبح 9 سے لے کر 5 تک آئیں گے روزانہ علاوہ جمعہ, تو مہینے کے آخر میں آپ کو 15,000 ریال دیے جائیں گے. اب وہ پورا مہینہ گیا نہیں, کہے لاؤ جی ریال نکالو 15,000, فلوس تو فلوس, تو وہ کہے گا آپ کے اندر خلوص نہیں ہے. کیونکہ فلوس بغیر خلوص نہیں ملتا. جی کیسے آپ کہہ رہے ہیں میرے اندر خلوص نہیں ہے, میں تو بہت مخلص ہوں. کہا نہیں آپ مفلس ہیں. وجہ یہ ہے اگر آپ خلوص ہوتے تو خلوص کی کچھ علامات ہوتی ہیں, اور اس کی علامت یہ تھی کہ آپ روزانہ 9 سے لے کر 5 تک آتے. لہذا آپ کا نہ آنا یہ خلوص کی نہیں, فلوس, مفلس, مخلص نہیں, مفلس ہونے کی علامت ہے. تو اذا فات الشرط, اب قاعدہ کیا ہے؟ آگے تشریح آئیں, آپ آگے ہو جائیں, ان کو اٹھنا پڑا کرے گا نا. قاعدہ یہ ہے اذا فات الشرط فات الجزا, قاعدہ ہے نا جناب, کہ جب شرط فوت ہو گئی. ارے عامر بھائی ایسے بیٹھے کہ دیکھتے رہے دکھاتے رہے, کچھ سیٹنگ ایسے کرے نا, ایسے ہو جائے تھوڑا سا ادھر. ہاں اذا فات الشرط فات الجزا, کہ جب شرط فوت ہو گئی جزا بھی فوت ہو گئی. لہذا شرط عمل صالح کی تھی, وہ عمل صالح کی شرط پر عمل نہیں کیا, اور اس کے اندر یہ بات چھپی ہوئی کہ عمل غیر صالح سے بچے, کیونکہ جو عمل غیر صالح سے بچے گا وہ اس صالح ہونے سے بچ جائے گا. ہم نہ کہیں گے ہمارے ہندوستان پاکستان میں کہتے ہیں نا, اب یہ صالح کیا کام کر رہا ہے. تو جو عمل غیر صالح کرے گا وہ صالح ہو جائے گا. تو لیکن حالت ایمان شرط ہے, حالت ایمان, تو اس کے لیے پھر جزا کیا ہے؟ سبحان اللہ, کہ ہم ضرور بالضرور بالطف زندگی دیں گے. اللہ تعالی نے وہ مومن جو عمل صالح کرنے والے ہیں ان کے جینے کو حیات فرمایا, ان اس کو حیات فرمایا. اس لیے میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کسی سے پوچھا ایک کافر نے, تم کھاتے کیوں ہو, کھاتے پیتے کیوں ہو؟ اس نے کہا جینے کے لیے. کہا جیتے کیوں؟ کہا کھانے کے لیے. تو حضرت فرمایا کھانا پینا برائے زندگی، کھانا پینا جینے کے لیے اور جینا کھانے کے لیے، اس کو کہتے ہیں معیشت. اس کا کیا نام ہے؟ معیشت. کہ کھاؤ اور پیو بس، اور یہ معیشت ہے، یہ جانور والی زندگی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نافرمانوں کے لیے یہی فرمایا، حیات نہیں فرمایا ان کو، انہوں فرمایا معیشت ہے ان کی. اس لیے جو عرض کیا کہ معیشت کی ترقی والے سوچ لیں، ہم کیا ترقی چاہ رہے ہیں؟ ترقی معیشت میں نہیں، حیات میں، اور طرز حیات میں ہونی چاہیے. کیونکہ حیات کی ترقی طرز حیات کی ترقی کے متقاضی ہے. یعنی طرز حیات میں ترقی ہوگی تو حیات میں ترقی ہوگی. اس لیے اللہ تعالی نے مومن عامل صالح، وہ مومن جو عمل صالح کرنے والا ہے، اس کے جینے کو حیات فرمایا، اور جو ظالم اللہ تعالی کی یاد فرما برداری سے ہٹ گیا اور نہیں عمل کرتا، اس کو معیشت فرمایا. کہ کھاتا پیتا وہ بھی ہے، جیسے جانور کھا رہے وہ بھی کھا پی رہے. تو اس لیے اس سے پوچھا کہ کھاتے کیوں؟ کہا کھاتے کیوں؟ کہا جینے کے لیے. کہا جیتے کیوں؟ کھانے کے لیے. اور فرمایا ہونا یہ چاہیے کہ کھانا پینا، اب حضرت کا جو الفاظ دیکھیے، کھانا پینا برائے زندگی اور زندگی برائے بندگی. کھانا پینا برائے زندگی، زندگی برائے بندگی. ایسا نہیں ہے کہ ابھی کھایا ابھی سے پھر لگ گئی، شام کو کیا کھائیں گے، پھر صبح کیا کھائیں گے. دیکھیے اللہ تعالی کا کتنا کرم ہے کہ انسان جب سفر کرتا ہے، فقیر اپنی بات کرتا ہے کہ اب سفر کر کے آئے، اب دمام ایئرپورٹ پر اترے، ہمارے دوست رزین صاحب جو پہلے یہیں رہتے تھے، شیخ رزین، اب وہ لینے کے لیے آئے، ابھی گھر پہنچے نہیں کہ جناب کھانا تیار. پوچھنے لگے ابھی کھاؤ گے یا جب کہو گے؟ کھانا تیار ہے، جب کہو گے کھانا دے. کہا دیکھو اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم اور احسان ہے کہ ایک بندہ کتنے 1500 میل کا سفر طے کر کے آیا، اور وہ اس کو یہ فکر ہوتی ہے میں وہاں جاؤں گا تو کھاؤں گا کہاں سے، کھاؤں گا کیسے. لیکن اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے کہ اپنے ایک حقیر بندے کے پہنچنے سے پہلے اس کے رزق کا بندوبست فرما دیتے ہیں. ابھی بندہ پہنچتا نہیں ہے کہ اس کے رزق کا بندوبست ہو جاتا ہے، کہ کھائے گا کیسے، رہے گا کہاں پر، سارے انتظام فرما دیتے ہیں. کتنا ان کا کرم ہے کہ ابھی بندہ پہنچا نہیں اور اس کے رزق کا اور رہنے کا بندوبست ہو گیا. بس اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے ہمیں جو عالم ارواح سے بھیجا اس دنیا میں، ہمارے رزق کا بندوبست فرمایا. اور وہ کیا فرما دیا؟ وَفِ السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَفِ السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، کہ تمہارا جو رزق ہے وہ آسمانوں کے برتن میں ہے. اب یہاں ترجمہ آسمان کے برتن کیوں کیا؟ یہ ترجمہ میرے شیخ نے کیا، فرمایا کہ فی ظرف کے لیے آتا ہے کہ نہیں، سبحان اللہ. دیکھیں نا کہ فی ظرف کے لیے آتا ہے نا، اور ظرف مانے برتن، تو حضرت نے ترجمہ فرمایا آسمان کے برتن میں موجود ہے وہاں جو تمہارا رزق ہے. اور پھر سما آسمان کے برتن میں، کیونکہ تم زمین پر کیا سنبھالو گے، تمہارا رزق آسمان کے برتن میں موجود ہے. اب تصور کریں بچہ پیدا ہوتا، اس کا رزق 4 مہینے ہوتا ہے کہ اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے. اب بچہ ولادت ہوئی، بچہ دنیا میں آیا، باہر سے ٹرک پہ ٹرک ہارن بجنا شروع ہوئے، بھائی باہر نکلے کیا بات ہے بھائی، وہ جی بچہ جو دنیا میں پیدا ہوا ہے فلاں بن فلاں، اس کا جو ولادت ہوئی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں نے آئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا رزق بھیجا ہے، بھائی رزق وصول کر لو اور ریسیونگ دے دو کہ فلاں کا رزق پہنچ گیا. کہتے جی چیک لے لو، ریسیونگ دے دو، تو بھائی اسٹاک لے لو اور ہمیں ریسیونگ دے دو کہ آپ نے لے لیا، تاکہ اللہ تعالیٰ کو ہم رسید دکھا دیں کہ جی یہ دیکھیے فاتورہ. اب جناب بچے کو سنبھالتے ماں باپ یا رزق کو سنبھالتے؟ ہر انسان شکوا کرتا ہے، ارے صاحب کیا بتاؤں. پوچھتا بھائی خرید آپ پریشان لگ رہے ہیں. کہا اس لیے پریشان لگ رہا ہوں کہ وہ جو میرا گندم تھا وہ چوہے کھا گئے، اور ہمارا جو دودھ اللہ میں نے بھجوایا تھا وہ بلی پی گئی. انسان کو کتنا سنبھالنا مشکل ہو جاتا. اتنے بڑے بڑے مستودع کہاں سے لے کر آتا وہ, اتنے بڑے بڑے مستودع کہ کسی کی عمر 20, 30, 40, 60 سال کا جو رسک, پھر اس میں دودھ, چاول اور جناب گوشت, دجاج اور خوب جو بھی, یعنی کتنی چیزیں کھاتا ہے انسان زندگی میں, فواقع الگ, خضار الگ, سبزیاں, پھل, سب, اب سب اس کو ایک ساتھ دے دیتے تو کہاں سنبھالتا, اتنے بڑے مستودع کہاں سے لے کر آتا. لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر, کرم اور احسان ہے کہ فرمایا نہیں, تمہارا وفی سما رزق حکم, آسمانوں کے ظرف میں ہے تمہارا رزق. اور آگے کیا فرمایا, اللہ اکبر, وما توعدون, جس کا ہم نے تم سے وعدہ کیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ فرما لیا کہ وہ ہمیں ہمارا رزق دیں گے. اور ہم لوگ کیسے, ہم لوگ کتنے جلد باز ہیں, کتنے بے صبرے ہیں کہ 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40 سال, 50, 50 سال رزق کھاتے ہیں, پھر یہ ہوتا ہے کہاں پتہ نہیں کل کہاں سے کھائیں گے. جسے حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها الا علی اللہ, یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لیا. فرمایا کہ یہ اعلیٰ وجوب کا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے ذمے نہیں ہے کہ ہمیں رزق دے, لیکن یہ وجوب تفضلی ہے, فضلاً و احسانن, وجوب تفضلی و احسانی, کہ فضلاً و احسانن اللہ تعالیٰ نے ہمارا اپنا ہمارا رزق اپنے ذمے لے لیا. اس کی مثال کیا ہے کہ جیسے باپ بچے سے کہے, وجوب تفضلی کی مثال ایسی کہ جیسے باپ بچے کہے کہ اگر تم اول نمبر آ جاؤ تو میں تم کو سائیکل دلاؤں گا. نہیں, سائیکل تو پرانی چیز ہو گئی, میں تم کو آئی پیڈ دلاؤں گا. کیونکہ آج کل بچے جو ہے دراجہ سے وہ نہیں ہوتے, ہاں کہتے نہیں دراجہ نہیں چاہیے بھائی, یہ تو پرانے لوگوں کی چیزیں ہیں, بیکورڈ لوگوں کی سائیکل چلانا, اب تو آئی پیڈ چاہیے. تو باپ نے کہا میں تمہیں آئی پیڈ دلا دوں گا اگر تم اول آ گئے. تو کیا باپ کے ذمہ آئی پیڈ دلانا؟ اول نمبر آئے, محنت کرے. لیکن جو یہ باپ نے یہ وعدہ کر لیا, یہ اس کا فضل ہے, یہ اس کو کہتے ہیں احسانن, اپنے اوپر کوئی چیز کو واجب کر لینا, تفضلن و احسانن. تو الا علی اللہ رزقها, آگے فرما ویعلم مستقرها ومستودعها. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ میرا فلاں بندہ کہاں رہتا ہے, ابھی کراچی میں رہتا تھا, ابھی الخبر میں آ گیا, دمام چلا گیا, احسا چلا گیا, جبیل چلا گیا, پھر ریاض میں آ گیا, حی العقیق میں آ کر ٹھہر گیا, اب جو ہے وہ ہرا میں آ گیا. اور ہرا ہوا نہیں ہے, کیونکہ میرے شیخ فرماتے تھے محبت کی بازی, دانش پرتاب گڑھی شاعر تھا, اس کا شعر سناتے تھے, محبت کی بازی وہ بازی ہے دانش کہ خود ہار جانے کو جی چاہتا ہے. محبت کی بازی وہ بازی ہے دانش کہ خود ہار جانے کو جی چاہتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی گناہ سے بچنے میں, اللہ تعالی کی محبت میں, گناہ سے بچنے میں وہ خود اپنے کو پیش کرتا ہے کہ نشود نصیب دشمن, کہ شود ہلاک تیغت, سرے دوستہ سلامت کہ تو خنجر آزمائے. اے میرے محبوب, یہ دشمن کا نصیب نہ ہو کہ آپ کے حکم کی محبت کی تلوار سے اس کی گردن اڑائی جائے, وہ آپ کی تلوار سے ہلاک ہو. یہ دشمن کا نصیب نہ ہو, سرے دوست سلامت کہ تو خنجر آزمائی. ہمارا قلب ہو جائے ناظر اللہ, آپ کی محبت, آپ کی شریعت و سنت پر عمل کرنا, آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا, یہ ہمارا کہ ہم اس کو دل و جان سے گناہ سے بچنے کا غم اٹھائیں گے اور اپنے دل پر خنجر چلائیں گے, حرام تمناؤں کا خون کریں گے. کتنا ہی غصہ شدید آئے گا, لیکن چونکہ آپ کی دیدار خوشی اس میں کہ برداشت کرو, ہم برداشت کریں گے, اگرچہ خنجر کی طرح معلوم ہو وہ ہمیں. یہ محبت ہے. تو اس لیے فرمایا کہ محبت کی بازی وہ بازی ہے دانش کہ خود ہار جانے کو جی چاہتا ہے. محبت کی بازی وہ بازی ہے دانش کہ خود ہارا جانے کو جی چاہتا ہے. کیونکہ اہل ہارا سے ملاقات نہیں ہوگی نا بھائی, کہاں جا رہا ہے بندہ؟ وہ جہاں جا رہا ہے اس کا رزق ساتھ ساتھ جا رہا ہے، کیونکہ وہ یعلم مستقر رہا، وہ جانتے ہیں اس کا مستقر کہاں ہے اب، اور وہ مستودع اس کی جیبوں کی بھی خبر ہے. اور مستودع کا ترجمہ جیب کیسا ہے؟ اس لیے ایک صاحب نے کہا نا یار یہ دو جیب ادھر دو جیب ادھر، اتنی ساری جیبیں. میں نے کہا بھائی ہم فقیر لوگ ہیں دادا، اور دینے والا بڑی ذات ہے، دینے والی جو ذات ہے وہ بہت بڑی ذات ہے، سب سے بڑی ذات ہے دادا. جب اتنی بڑی ہم نے کشکول زیادہ بنا لی کہ اللہ تعالیٰ اتنی ساری جیبیں ہیں، لوگ مذاق اڑائیں گے کہ اتنی جیبیں بنا لی، اتنے کشکول ہے، تمہاری جیبیں خالی ہیں، اللہ میں سب بھر دیجیے. مخلوق سے نہیں مانگے، آپ سے مانگیں گے، یہ کشکول ان کے لیے بنایا ہے. تو اس تعبیر پر بہت خوش ہوئے وہ، یہ اتنی ساری جیبیں ہیں تو بھائی اللہ تعالیٰ سب سے بڑی وہ خوب دیں گے. اس پر میرے شیخ حضرت والا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد مذہب صاحب دامت برکاتہم نے سنایا کہ ایک مچھیرا تھا، ایک بوڑھا، ایک دفعہ وہ ایک بہت خوبصورت عجیب و غریب مچھلی لے کر آیا. جب وہ مچھلی لے کر آیا تو بادشاہ کو دی تو بڑی خوبصورت تھی. بادشاہ کو مچھلی دی، کہا بادشاہ سلامت میں آپ کے لیے عجیب مچھلی لے کر آؤں جو آپ نے شاید زندگی میں کبھی نہ دیکھی ہو. بادشاہ نے اچھا دکھاؤ، جب دکھائی تو واقعی بڑی خوبصورت تھی. بادشاہ نے کہا واقعی ہم نے نہیں دیکھی، 1000 اشرفیہ اس کو دے دو. 1000 اشرفیہ سمیٹی جانے چلا گیا. ادھر ملکہ نے دیکھا، اس نے کہا آپ عجیب ہیں، اتنی سی مچھلی جو ہے کہ نصف ریال کی نہیں ہے اور آپ نے اس کو 1000 اشرفیہ دے دی، یہ آپ نے کیا کیا؟ وہ تو آپ کو بیوقوف بنا کے چلا گیا. بادشاہ نے کہا بھائی رہنے تو، جب ہم نے دے دیا بس چھوڑو. کہا نہیں نہیں آپ بلوائے اسے، یہ تو دھوکا ہے، میں اس سے ایسا سوال کروں گی کہ وہ آپ کے وہ پیسے بھی واپس آ جائیں گے اور وہ بھی پکڑ میں آ جائے گا. بادشاہ نے کہا بھائی چھوڑو بس، جب ہو گیا. کہا نہیں بلوائے، ضد کی بلوایا. جب بلوایا تو اس کے بعد بادشاہ نے آئے تو ملکہ نے کہا اچھا یہ بتاؤ، یہ جو تم مچھلی لے کر آئے ہو، اچھا اس نے کہا بادشاہ نے کہا تم کہو گی کیا؟ اس نے کہا میں یہ کہوں گی کہ بھائی یہ بتاؤ یہ مچھلی نر ہے یا مادہ. اگر وہ کہے گا کہ نر ہے تو میں کہوں گی کہ مادہ لے کر آؤ، اور اگر کہے گا کہ مادہ ہے تو میں کہوں گی کہ نر لے کر آؤ. اب جب وہ بوڑھا آیا تو ملکہ نے پوچھا بتاؤ کہ یہ جو تم بادشاہ کو بیوقوف بنا یہ کیا ہے؟ وہ خاموش رہا. اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ یہ نر ہے یا مادہ؟ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، یہ دنیا کی عجیب مخلوق ہے، یہ نہ نر ہے نہ مادہ ہے، یہ عجیب ہی چیز ہے بس. بادشاہ نے کہا 1000 اشرفی اور دو. اب وہ 1000 اشرفی جب دی تو وہ پہلی 1000 اشرفی تھی، وہ دی تو کچھ اشرفیہ گر گئی. وہ اپنے پوٹلے میں باندھ رہا تھا شماغ کے اندر، اس کے دماغ میں آیا کہ میں اس کو اپنے شماغ میں رکھ لوں، تو وہ کچھ گر گئی. تو اس نے کیا وہ اٹھایا جلدی سے اور جو ہے اس کو ایسے کیا لگا کر علی الراس والعین، اس کو بوسہ بھی دیا اور اس رکھ لیا اور جلدی سے بھاگا. اب ملکہ نے کہا وہ اس کو غصہ آیا کہ کہاں 1000 اشرفیہ اور 1000 اور لے گیا. تو نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ تو اتنا لالچی آدمی تھا اور آپ نے یہ کیا کیا؟ بادشاہ نے کہا بس دیکھو رہنے دو. اس نے کہا نہیں آپ اسے بلائیں، اب تو میں ایسی ترکیب کہوں گی کہ وہ تو بس بالکل لاجواب ہو جائے گا. اس نے کہا دیکھو بوڑھوں کی عقل تیز ہوتی ہے، وہ گھاک ہوتے ہیں، کھاپڑ ہوتے ہیں، کھاپڑ کیا بہت دن بعد یہ لفظ سنا لگتا ہے، کھاپڑ کہتے ہیں پرانا کھاپڑ ہے یہ. تو بادشاہ نے کہا رہے تو، خیر ضد کی بلوایا. ملکہ نے غصے میں پہلی تھی، اس نے کہا دیکھو تم کتنے آداب شاہی سے لا بلد اور ناواقف ہو، کتنی تم نے حرکت کی کہ کتنے لالچی تم آدمی ہو کہ اشرفیہ گر گئی اور تم اس کو چوم کے اور سر پہ رکھ کے جا رہے ہو، کتنے لالچی ہو تم. تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، بادشاہوں کا اقبال بلند ہوتا ہے، آپ کا دیا ہوا تحفہ جب مجھ سے میرے ہاتھ سے گر گیا تو میرا دل لرز گیا، میں نے اس کو جلدی سے اٹھایا، اس کو اپنی آنکھوں سے لگایا، اس کو بوسا دیا. کہ یہ بادشاہوں کا تحفہ ہے, اس کی بے حرمتی اور توہین ہو رہی ہے. بادشاہ نے کہا 1000 اشرفی اور دو, 1000 اشرفی سمیٹ کے پھر بھاگا. تو ملکہ کچھ نے کہا چپ کرو, وہ تیری وہ اتنا ہوشیار ہے کہ خزانہ خالی کر دے گا, تم خاموش رہو. تو میرے پیارے دوستو, اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں کہ بندہ ہمارا کہاں پر ہے, اس بندے کے لیے رزق وہاں عطا فرما دیتے ہیں. سبحان اللہ. اس پر مفسرین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ لکھا ہے. اللہ مالوسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ نے اپنی تفسیر المعانی کے اندر لکھا ہے, حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ اس کو اکثر سناتے تھے, کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوئی طور پہاڑ پر گئے تو خیال آیا کہ بچوں کا کیا ہوگا, تو وہی آئی کہ جس چٹان پر ہیں عصا تھی, آپ ماری ہے اس کو زور سے ماری تو پتھر, اللہ تعالی نے قوت اور طاقت بھی دی تھی, عطا فرمائی تھی, لہٰذا وہ پرت ہٹ گئی اس کی. فرمایا اور دوبارہ ماری ہے, سہبارہ ماری, وہ چٹانیں کھلتی چلی گئی. تو اس نے اندر دیکھا ایک چھوٹا سا کیڑا, اس کے منہ کے اندر بالکل تازہ سبز رنگ کا پتا, تازہ تازہ. اور وہ کیڑا وہ کیا تسبیح پڑھ رہا ہے, سبحان اللہ. وہ کہہ رہے کہ سبحان من یرانی, سبحان من یرانی, پاک ہے وہ ذات جو مجھ جیسے حقیر اور ناچیز کیڑے کو بھی دیکھتی ہے. ویعرف مکانی, اور مجھ جیسے ناچیز حقیر کے رہنے کے جگہ سے بھی کو بھی خوب جانتے ہیں میرا مولا. ویرزقنی ولا ینسانی, اور مجھے ہمیشہ رزق عطا فرمانے والا اور کبھی مجھے بھولتے نہیں ہے. آپ دیکھیں وہ کیڑا رزق کھاتا ہے, اللہ تعالی کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے, تسبیح بیان کرتا ہے, اور ہم لوگ کھانا کھانے بیٹھتے ہیں بسم اللہ پڑھنا بھول جاتے ہیں, اور پھر آخر میں اللہ تعالی کی حمد بھی بیان نہیں کرتے کہ الحمدللہ پڑھیں. کیوں؟ اس لیے کہ ساتھ میں واٹس ایپ پر میسج بھی بھیج رہے ہوتے ہیں نا, واٹس ایپ پر میسجنگ بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے, اور کھانا بھی ساتھ میں کھا رہے ہیں ٹیلی فون پر بھی, تو اللہ تعالی کے نام کا کہاں ہوش رہے گا. یعنی عالم یہ ہے کہ نہ کھانے میں چین نہ سونے میں چین, کہ سوتے سوتے بھی آخر وقت میں اللہم بسمک اموت و احیا کے بجائے بس واٹس ایپ پہ ہی چل رہا ہوتا ہے. کیسا عالم آ گیا, ہر وقت بس اسی کام میں لگے ہوئے. اور ایک صاحب کا تو ذوق ہی عجیب ہے, پہلے تو یہ تھا کہ باتھ روم حمام جانے سے پہلے پہلے چلو واٹس ایپ اور ای میل چیک کر لی. بعضوں کا تو ذوق ہے کہ وقت کو بچانے کے لیے وہ بیت الخلاء میں بھی یہ کام کرتے. ایسے ایک صاحب سے میں اب خوب واقف ہوں, انہوں نے اپنا قصہ خود ہی سنایا کہ باتھ روم میں بھی ہو کہ وقت ضائع نہ ہو. فارغ مباش, پہلے بزرگ فرماتے تھے نا, یہ سنے نا, فارغ مباش کچھ کیا کر, فارغ مت بیٹھو کچھ کیا کرو. لہٰذا پہلے جو پرانے لوگ ہوتے تھے وہ کیا کرتے, جب بیت الخلا جاتے تھے تو اس کو دھو دیتے تھے کہ فارغ نہ رہو. اب ماڈرن زمانہ آ گیا تو کیا موبائل میں ای میل کے جواب دیتے رہو, اور واٹس ایپ پر جو میسیجز آئے ان کے جوابات دیتے رہو. یہ فضول حرکت ہے. پھر میں نے کہا بس ایک کمی رہ گئی آپ کی, اگر آپ ناشتہ بھی وہاں کر لیں تو اور زیادہ وقت بچے گا. کتنا اور زیادہ وقت بچ جائے گا, ایک ہی مرتبہ فریش ہو کے باہر نکلیں گے. جہاں پر سوچئے کہ یہ ایک نعمت ہے, اس کو دیکھیں. جیسے ایک محدث کا واقعہ آتا ہے کہ بیت الخلاء جانے لگے واپس آ گئے, اندر گئے واپس آ گئے. شاگرد نے پوچھا کیا بات ہے, فرمایا کہ بات یہ ہے کہ قلم کی جو سیاہی ہے وہ سیاہی انگلی پہ لگی رہ گئی تھی, میں اس کو مٹا کر, کیونکہ یہ علم کی چیز ہے اس کا ادب ہے, لہذا میں اس کو مٹا کر پھر بیت الخلا جاؤں گا. دیکھا آپ نے صاحب, اس لیے ہمارے بزرگوں نے منع کیا کہ دسترخوان کو کی جگہ اخبار وغیرہ یا ہاتھ پہنچنے کے لیے اخبار کو مت استعمال کرو, یہ اس کام کے لیے نہیں ہے. پھر اخبار سے جناب شیشے صاف ہوتے, کہتے جی اخبار کا جو پیپر ہوتا ہے نا اس کی کوالٹی ایسی ہوتی ہے کہ شیشے بہت اچھے صاف ہوتے ہیں. یا عالم. تو اس لیے منع کیا کہ ایسی فضول حرکت کو نہ کیا جائے. تو میرے پیارے دوستو اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے کہ ہمارے رزق کا بندوبست فرمایا, ہر بندے کے رہنے کی جگہ کو جانتے ہیں, سارے عالم میں سب کو رزق عطا فرما رہے ہیں. میرے شیخ نے ایک واقعہ سنایا تھا, یہ کھڑی ٹھیک ہے نسیم صاحب؟ اچھا تو اذان کا وقت 7:30 ہے, ہاں جی تقریباً ٹھیک ہے. میرے شیخ نے اپنے شیخ حضرت والا حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ, جو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلفاء میں سے تھے, ان کی 17 برس خدمت کی تقریباً, اور دنوں رات. اور ہمارے حضرت مولانا مظہر صاحب دامت برکاتہم جو کہ میرے شیخ بھی ہیں, میرے اول شیخ کے صاحبزادے بھی ہیں, حضرت مولانا شاہ عبد الاقصی فردوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بھی ہیں, بلکہ مفتی محمود الحسن صاحب جو کہ بنگلہ دیش کے بڑے عالم ہیں, جو حضرت والا ہردوئی کے خلیفہ ہیں, ایک دفعہ حضرت والا ہردوئی بنگلہ دیش میں تشریف فرما تھے, تو حضرت مولانا مظہر صاحب بھی یہاں سے شیخ کی خدمت میں رہنے کے لیے گئے, تو وہاں پر حضرت مولانا مظہر صاحب کا بیان تھا. تو مفتی محمود الحسن صاحب نے اعلان کیا کہ حضرت مولانا شاہ عبد الحق صاحب کے محبوب خلیفہ کا بیان ہوگا, اور حضرت والا ہردوئی کو جن لوگوں نے دیکھا ہے, الحمدللہ اس فقیر نے زیارت بھی کی ہے, حضرت کی جوتی بھی اٹھائی ہے اور حضرت کے پیر بھی دبائے ہیں, الحمدللہ. اس سے دیکھیے آج تک آپ حضرات نے یا ہم لوگوں نے کبھی کسی سے سنا یا کسی کتاب میں پڑھا کہ کوئی آدمی یہ دعویٰ کرے کہ میں نے اتنے صدور اور اتنے وزراء اور اتنے امراء اور اتنے سلاطین کی جوتی اٹھائی ہے؟ کبھی ایسا سنا کہیں پڑھا؟ بلکہ حاشیہ خیال میں بھی نہ گزرا, ایسا ہی ہے نا جناب. لیکن صحابہ سے لے کر آج تک کتنے اہل اللہ, علماء, اولیاء اللہ کے خداموں نے اس بات کے پر, اس نعمت پر شکر ادا کیا کہ ہم نے اس اللہ والے کی جوتی اٹھائی, اس کی جوتی اٹھائی, اس کی جوتی اٹھائی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مشہور تھے صاحب النعلین سے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی مبارک اٹھا کر اس کو کپڑے میں لپیٹ کر سینے سے لگا لیتے تھے, بغل میں دبا لیتے تھے, اس لیے صاحب النعلین سے مشہور تھے. تو پتہ ہی چلا کہ وہ بادشاہت کیا, ان کی بادشاہت کیا, ان کی جوتی کیا اور ان کی بادشاہت کیا, اس قابل نہیں ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے. اور اللہ والے تو بڑی چیز ہیں, ان کی جوتیوں میں اتنا اثر ہے کہ ان کی جوتی اٹھانا یہ ہمارا اعزاز ہے اور ہم اس کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں. اس لیے تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی الحمدللہ, جیسے فقیر نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ حضرت والا ہردوئی کی جوتی اٹھائی, حضرت کے پیر دبائے, حضرت نے کروٹ لی تو کمر کے دبانے کی بھی سعادت عطا فرمائی. وہ حضرت ایسے نپیت العدمی تھے کہ ذرا برابر ایک ذرا کسی نے بس, یعنی جب حضرت کراچی تشریف لاتے تھے تو خانقاہ میں جب ہوتے تھے تو مولانا مظہر صاحب آگے ہوتے تھے, ہمارے حضرت والا پیچھے رہتے تھے. وہاں پہ بھائی شیخ کی کہ ادب کی وجہ سے کہ کوئی ایسی بات نہ ہو, حضرت مولانا مظہر صاحب آگے آگے رہتے تھے, ایسا تعلق, حضرت والا ادب کی وجہ سے پیچھے رہتے تھے. ایسا اللہ تعالی نے جو ہے وہ عطا فرمایا. تو حضرت مولانا مظہر صاحب کی جو پیدائش ہے نا, وہ حضرت تھولپوری کے حجرے میں ہے. حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ کے حجرے میں حضرت کی پیدائش ہے. حضرت پھولپوری سفر پر تھے تو اس وقت سے تو وہاں پیدائش ہے. دیکھیں یہ بھی کیسی عجیب بات ہے, عجیب بات تو عجیب ہوتی ہے, سبحان اللہ. تو فرماتے حضرت پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ, میرے شیخ نے سنایا کہ چونکہ حضرت کو کھانا کھلانا, تو حضرت پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ ارہر کی دال اور چاول اور ساتھ میں ٹماٹر کی چٹنی, یہ خاص کمبینیشن ہے, کمپاؤنڈ ہے, کمپاؤنڈ ارہر کی دال, چاول, خشک چاول اور ٹماٹر کی چٹنی کھا رہے تھے. تو فرمایا کہ حضرت نے, حضرت پھولپوری رحمۃ اللہ نے فرمایا, میرے شیخ فرماتے کہ میرا نام لے کر کہا کہ حکیم اختر مجھ کو بریانی کا مزہ آ رہا ہے، دال چاول میں مجھ کو بریانی کا مزہ آ رہا ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے کہا حضرت دال چاول میں بریانی کا مزہ؟ فرمایا ہاں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اپنے ہاتھ سے کھلا رہے ہیں. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں حیران ہوں کہ حضرت آپ وضاحت فرما دیجئے، بات سمجھ میں نہیں آئی. تو فرمایا کہ بات یہ ہے کہ اگر اس ہاتھ میں، اگر ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت نہ ہو، گویا کہ اس ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ نہ ہو، تو یہ ہاتھ کیسے اٹھے گا؟ فالج ہو جائے تو نہیں ہل سکتا. تو لہذا اس میں ہمارے ہاتھ میں گویا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پوشیدہ ہے، اس لیے سبحان اللہ. حضرت فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ بھی کیسا بنایا کہ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے هو اللہ الخالق الباری المصور. خالق کے معنی یہ ہے کہ جو معدوم کو موجود کر دے، اور باری کے معنی تناظب اعضا سے بنانے والا، پروپورشن کے ساتھ اور تناسب کے ساتھ. لہذا اللہ تعالیٰ نے، حضرت اس کی شرح میں فرماتے تھے دیکھو اللہ تعالیٰ نے دونوں ہاتھ بنائے کیسے برابر. لہذا آپ اگر ہاتھ کو ایسے کر کے اس کو ناپے تو یہ انسان کا قد بھی بنتا ہے، یہی انسان کا قد بھی بنتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسا عجیب تناسب بنایا کہ یہ انسان کا قد بھی یہی ہے، ادھر سے لے کر آپ ادھر تک ناپے، انگلی سے انگلی تک، تو یہ انسان کا قد بھی بنتا ہے. کیسا اللہ تعالیٰ نے بنایا. اور پھر دونوں ہاتھ، ایسا نہیں کہ ایک کونے کا جوڑ ادھر لگا ہے کسی کا یہاں لگا دیا، کسی کا ایک ہاتھ دو فٹ کا ہے کسی کا چار فٹ کا ہے، ایک ٹانگ تین فٹ کی اگلی ٹانگ دس فٹ کی ہے، کیسے چلتا؟ ایک ناک کا نتنا ایسا ہے دوسرا اتنا بڑا. سبحان اللہ، یہ ہے باری. تو اللہ تعالیٰ نے کیسا جوڑ بنایا؟ اگر یہاں جوڑ نہ ہوتا کیسے کھاتے؟ اس پر حکیم الامت نے ایک واقعہ بھی سنایا تھا. فرماتے کہ ایک جگہ شادی تھی، تو بارہ لڑکی والوں نے کہا کہ میزبان نے کہا کہ بھائی دیکھو سب نوجوان آئیں گے، جوان ہوں گے سارے، بڈھا کوئی نہیں آئے گا تاکہ ہمارے رنگ میں بھنگ نہ ڈالے، شغل کریں گے شغل، کچھ تفریح بھی کریں گے، لہذا کوئی بڈھا نہ آئے، کوئی تفریح کریں گے، اس سے تفریح ہوگی. تو ابھی بڈھا تھا، اس نے کہا کہ بھائی مجھے بھی لے چلو، میں کسی کام آ جاؤں گا. اس نے کہا بھائی منع کیا انہوں نے، تو کہا کہ بھائی اچھا مجھے کہیں جنگل میں ڈال دینا، دور وہاں نہ لے جانا، لیکن لے چلو شاید میں کسی کام آ جاؤں. سار کیا تو انہوں نے کہا اچھا چلو بھائی لے چلو، جب خود ہی کہہ رہے ہیں تو ان کو پیچھے کسی جی ایم سی میں لٹا دیں گے اور وہ دور کھڑی رہے گی، اب ہم طریقے صحراوی میں اندر چلے جائیں گے. اب جناب وہ لے گئے، تو وہاں پر جب وہ کھانے کا وقت آیا تو انہوں نے کیا کیا، شغل چل رہا تھا، یہاں لکڑیاں باندھ دی، لکڑیاں رکھ کے اور ہاتھ باندھ دی، اب ہاتھ مڑ نہ سکے سیدھا، اور کھانا سامنے رکھ دیا، مندی رکھ دی، ہاشی کا گوشت رکھ دیا، روز بخاری اور مسلوسا وغیرہ ذالک. اب جناب کھائیں کیسے؟ اب بڑے پریشان، تو اب بہت کی کیا ہے، اب کس ترکیب سے کھائیں؟ کہ کھانا ہے موڑنا نہیں ہے. اب چلا ایک کہا بھائی وہ بڈھا، اس سے جا کے پوچھتے ہیں، حضرت نے واقعہ سنایا تھا. اب وہ ایک جوان کو بھیجا بڈھے سے، کہا بھائی یہ مسئلہ، کہا دیکھو میں سمجھا رہا تھا نا کام آ جاؤں گا، کہ یہ تو آسان کام ہے، دیکھو جب جمائی آئے نا تو ہاتھ رکھ لینا چاہیے، ورنہ مقرر سمجھے گا کہ شیر کی طرح منہ کھول کے مجھے کھا جائے گا. یعنی اس کا مطلب یہ کہ دیکھو اگر تم نے بیان بند نہیں کیا نا تو کھا جاؤں گا میں، اس لیے ہاتھ رکھ لینا چاہیے، پہلے تو قوت سے روکنا چاہیے، اگر نہ روک سکے مجبور ہے انسان ہاتھ رکھے. یہ نہیں کہ مقرر کو ایسا ڈر لگے کہ بھائی اب اچھا بھائی میں بند کروں، بس بھائی میں بند کروں وقت سب سنا کے. تو انہوں نے کہا کہ اس کا آسان ترکیب ہے، یوں کریں سب دو آمنے سامنے بیٹھے، تو یہ والا اس کو کھلائے وہ والا اس کو کھلائے، اس طرح کام آسان ہو جائے. تو حضرت پوری نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اس ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پوشیدہ ہے، گویا کہ یعنی قدرت کی طرف اشارہ کیا، ہاتھ مراد نہیں قدرت کی طرف اشارہ ہے، جیسے بیدہ الملک میں قدرت مراد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت عطا اس میں بھیگ موجود ہے کہ انسان وہ ہاتھ کو اپنے وہ گردش دے رہا ہے، ہلا رہا ہے، جلا رہا ہے اور کام کر رہا ہے. سبحان اللہ. تو حضرت فرمائے کہ کیا یہ تھا استہزار. پھر حضرت نے یہ بات فرمائے کہ دیکھو اگر مجنو کو سارے عالم کی لیلائیں، سارے عالم کی حسینائیں، کوئی اس کو جو ہے وہ مندی کھلائے، کوئی روس بخاری کھلائے، کوئی مسلوسہ کھلائے، کوئی کنافہ کھلائے، سب یہ چیزیں کھلائے اور اس کی اپنی لیلا اس کو سوکھی روٹی کھلائے، تو مجنو کس پر عاشق ہوگا؟ کیوں؟ لیلا نے اس کی دی ہے. فرمایا اسی طرح سے مولا جو عطا فرما رہے ہیں محبت سے کھا کے، یہ سوچو کہ مولا کے ہاتھ سے مل رہا ہے. اس لیے کبھی اگر کبھی کبھی کوئی تکلیف بھی آ جائے، بس ایک واقعہ سنا کے کہ حضرت لقمان کا واقعہ مشہور ہے کہ وہ ککڑی کھا رہے تھے تو وہ ایسے رغبت سے کہ مالک نے سوچا اتنی لذیذ مزیدار ہے چلو میں بھی کھاؤں، بس لقمہ لیا ہی تھا کہ تھو تھو کر کے پھینک دیا، کہا ظالم اتنی کڑوی. تو فرمانے لگے کہ بات یہ ہے کہ آقا جن ہاتھوں سے ہمیشہ میٹھی میٹھی لذیذ شیریں مزیدار چیز ملی ہے، اگر ایک مرتبہ کڑوی چیز مل گئی تو میں ناشکری کیوں کروں؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کتنی نعمتیں ہمیں عطا فرماتے ہیں، اگر کبھی کوئی مصیبت کوئی غم آ جائے فوراً ناشکری شروع کر دیتے ہیں. کتنی اللہ تعالیٰ نے پیدائش سے لے کر ہم پر آج تک کتنی نعمتوں کی نوازشات اور عنایات فرمائی ہے، اگر کبھی کوئی مشکل آ جائے صبر کرے، برداشت کرے، اس صبر پر بھی اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمارے قلوب کو اپنی محبت پر راغب فرمائے، اپنی معرفت ہم سے اپنے کرم سے ہم سب کو نصیب فرمائے اور اخلاق حمیدہ عطا فرمائے. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وصحابہ وبارک وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم کے صدقے میں ہم سب پر اپنا فضل خاص فرما، اپنا قرب و تعلق عطا فرما، حیات تقویٰ عطا فرما، حیات دوستہ عطا فرما. نافرمانی سے ہم سب کو بچا لیجیے، ہمارا ظاہر ہمارا باطن اپنے پیار کے قابل بنا دیجیے، ہماری غفلتوں کو توجہ سے دور فرما دیجیے، ہماری گناہوں کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما دیجیے، ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما، ہمارے کاموں کو آسان فرما، ضروریات کو پورا فرما، رزق حلال عافیت فراوانی آسانی کے ساتھ عطا فرما، ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما، اہل مصیبت کو اہل عافیت بنا. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہمارے اس میں بیٹھنے کو اپنی محبت کا، معرفت کا، قرب کا ذریعہ بنا دیجئے. اور یا اللہ تعالی، یا اللہ ہم سب کو اپنا 100% فرما بردار بنا دیجئے. یا اللہ تعالی ہمیں عاجزی نصیب فرما، یا اللہ صبر عطا فرما، یا اللہ تعالی توکل، یا اللہ تفویض اللہ، اور یا اللہ محبت اور خوف اور عظمت عطا فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين، واخر دعوانا الحمد لله. السلام عليكم.